وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم درود پڑھیے محمد وعلى محمد کربلا کے اور عاشورہ کے قرآنی اصول موضوع سخن ہیں. آپ مومنین کرام عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں عرض ہوا کہ کربلا قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے. بہت ساری قرآن کی لفظی تفسیریں ہیں, لیکن جس طرح قرآن کربلا میں سمجھ میں آتا ہے اتنا لفظی تفسیروں میں سمجھ میں نہیں آتا. کربلا بہت عمیق, وسیع اور گہرے سمندر کا نام ہے. اور ابھی انسان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس وسیع اور گہرے سمندر کے ساحل تک بھی نہیں پہنچا. نہ ختم ہونے والا بے کران دریا اور سمندر, اس کے اندر بہت کچھ ہے. بہت بڑے بڑے موحد جو مدعی ہیں توحید کے اور خدا پرستی کے, توحید بھی مسجدوں, مدرسوں اور امام بارگاہوں سے زیادہ کربلا میں نظر آتی ہے. جس قدر جلوہ خدا کربلا میں ہے اتنی تجلیاں کہیں اور نہیں ہیں. جلال خدا, جمال خدا, تقدیر خدا, قضاء خدا. عبید اللہ ملعون نے جب جناب عصمت صغریٰ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بی بی کو تانے کے طور پر کہا, کیف رأیت سن اللہ بک, خدا کا کرنا آپ کے ساتھ کیسا ہوا, خدا کو کیسے پایا, اپنے گمانے باطل میں تانا دے رہا تھا. نگویا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کیسے پایا خدا کو, کہ خدا نے ہمیں بچا لیا اور آپ کے سب مارے گئے, جو بچ گئے وہ اسیر ہو گئے اور آج میرے سامنے اسیر کھڑے ہیں. لیکن اسے معلوم نہیں تھا, معرفت نہیں تھی کس کو یہ تانا دے رہا ہے, کس کو تانا دے رہا ہے. یہ اس کو تانا دے رہا ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ ما للہ آیت اکبر منی, مجھ سے بڑی آیت خدا نے پیدا ہی نہیں کی, مجھ سے بڑی نشانی خدا نے پیدا نہیں کی ہے. سب سے بڑی آیت خدا ذات گرامی امیر المومنین ہے. آیت اس کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر خدا کی طرف توجہ چلی جاتی ہو, جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہو. ہر چیز کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے اگر انسان میں بصیرت موجود ہو, لیکن جس طرح علی کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے کسی اور چیز کو دیکھ کر یاد نہیں آتا, اس طرح سے بصیرت اس ملعون میں نہیں تھی. اسے نہیں تھا معلوم کہ میں کس سے مخاطب ہوں, کس سے تانا دے رہا ہوں. کہا کیسے پایا خدا کو, کیف وجدتے, کیف رأیتے سن اللہ بک, خدا کا کرنا آپ کے ساتھ کیسا ہوا, کیا جواب دیا, کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ, بی بی نے کیا جواب دیا ہوگا. جواب میں روئی نہیں, جواب میں التجا نہیں کی, جواب میں کیا فرمایا, رأیتہ جمیلا, میں نے کربلا میں خدا کو بڑا حسین و جمیل پایا ہے. اتنا زیبا خدا، اتنا حسین خدا، کربلا میں میں نے خدا کو بڑا حسین پایا ہے، چونکہ خدا جس دل پہ تجلی کرتا ہے پہلے اس دل کو پاک کرتا ہے، پھر اس دل پہ تجلی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، لوگ تو کہتے ہیں علی کی معرفت، میں کہتا ہوں علی کی بیٹی کی معرفت ہی اگر ہو جائے، دختر علی کی اگر معرفت ہو جائے، انسان کی معرفت کے لیے کافی ہے۔ بی بی کیا فرماتی ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہم پہ مصائب آئے تو ہم شکوائے خدا کریں گے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم شکوائے خدا کریں گے۔ کربلا دوسروں کے لیے میدان شکوا ہو سکتا ہے، اہل بیت کے لیے میدان شکر ہے۔ اہل بیت کے لیے مقام شکر ہے۔ خدا نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو میں تمہیں مزید دوں گا۔ شکر کس پر؟ خدا سے کچھ لے کر شکر کرنا بھی شکر ہے، اور خدا کو کچھ پیش کر کے شکر کرنا بھی شکر ہے۔ خدا کچھ دے میں قبول کر لوں پھر شکر کروں، یہ بھی شکر ہے، اور میں خدا کے سامنے کچھ پیش کروں خدا قبول کر لے، یہ بھی شکر ہے۔ یہ جلوے تھے خدا کے توحید کے کربلا کے میدان میں۔ قرآن ہمیں درس توحید دیتا ہے، اس توحید کی تفسیر کربلا میں ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں معاد کی طرف متوجہ کرتا ہے، قیامت بتاتا ہے، قیامت کی تفسیر کربلا میں ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں نبوت سکھاتا ہے، نبوت کے معنی کربلا میں سمجھ میں آتے ہیں، چونکہ وارث انبیاء کربلا میں موجود ہیں، تمام انبیاء کا نچوڑ، ان کی نبوت کا نچوڑ کربلا میں موجود ہے، اور اگر امامت سمجھنی ہے تو کربلا میں سمجھ میں آتی ہے، نماز دیکھنی ہے تو کربلا میں سمجھ میں آتی ہے، حج دیکھنا ہے تو کربلا میں سمجھ میں آتا ہے۔ حج میں جا کر منا میں جانور قربان کرنا، یہ بھی حج ہے، اور حج کے تقدس کو بچانے کے لیے کربلا میں فرزند قربان کرنا، یہ اس سے بڑا حج ہے، یہ روح ہے حج ہے، یہ روح ہے حج ہے۔ اسی وجہ سے جب حضرت سید ساجدین نے اپنا تعارف کروایا، جب حضرت نے اپنا تعارف کروایا شام میں، کہا لوگوں جو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے میں کون ہوں، جو نہیں جانتا سن لے میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ کہا انا ابن کعبہ، انا ابن صفا، انا ابن مروہ، انا ابن زمزم، انا ابن منا، میں کعبہ کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں مطاف کا فرزند ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں۔ کیا بتا رہے تھے؟ کعبہ و زمزم ان کا نہیں جو زمزم پیتے ہیں، کعبہ ان کا نہیں جو اس کے گرد جا کر طواف کرتے ہیں، بلکہ کعبہ و زمزم ان کا ہے جنہوں نے کعبہ و زمزم کے تقدس کو بچایا ہے۔ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اللہ سے دعائیں مانگنا اور بیٹے مانگنا، اس سے خدا سے ایک بیٹا تو مل جاتا ہے، لیکن کعبے کا فرزند کوئی نہیں بن سکتا۔ فرزند کعبہ وہ نہیں ہو سکتا جو کعبے میں جا کر خدا سے مانگا جائے، فرزند کعبہ وہ ہوتا ہے جو کعبے کی تقدس کی خاطر قربان ہو جائے، وہ فرزند کعبہ ہوتا ہے۔ کربلا ہے قرآن کی تفسیر، ہر آیت کی تفسیر، بسم اللہ کی تفسیر اگر دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر قرآن کربلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا معنی کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کون اللہ؟ جو رحمان اور رحیم ہے۔ شروع کرتا ہوں، کیا شروع کرتا ہوں؟ آغاز کرتا ہوں، کس چیز کا آغاز کرتا ہوں؟ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں خدا کی طرف۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے نکلا مہاجر بن کر خدا کی طرف، مسافر بن کے نہیں نکلا. مسافر اور مہاجر میں فرق ہوتا ہے، مسافر بھی گھر سے نکلتا ہے، مہاجر بھی گھر سے نکلتا ہے. مسافر وہ ہوتا ہے جب گھر سے نکلتا ہے تو گھر لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے، مہاجر وہ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتا ہے لیکن گھر لوٹ کر واپس نہیں آتا. اور مہاجر کون ہوتا ہے؟ مسافر جو وقتی طور پر کہیں جاتا ہے پھر لوٹ آتا ہے وہیں پر جہاں سے گیا تھا. مہاجر وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سفر کرتا ہے اور جب خدا کے ہاں پہنچ جاتا ہے پھر خدا کو ترک کر کے غیر خدا کی طرف نہیں آتا. وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. کربلا میدان ہجرت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف سفر کرنا ہے. اس سفر کا آغاز کرتا ہوں بسم اللہ. ساری دنیا بسم اللہ پڑھتی ہے. بسم اللہ پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. بسم اللہ پڑھ کے پیٹ بھر لینا یہ بھی بسم اللہ ہے. یعنی کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بسم اللہ پڑھ کے گاڑی چلانا یعنی اپنی معیشت کے لیے، اپنی کمائی کے لیے، اپنی نوکری کے لیے آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ کیا کسی بھی کار خیر میں، مطالعہ کیا بسم اللہ کر کے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. کیا یعنی علم حاصل ہو رہا ہے، اس علمی سفر کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہوں. یہ سب سفر ہیں جو اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں، لیکن یہ سب سفر شروع تو اللہ کے نام سے ہوتے ہیں لیکن اللہ تک جاتے نہیں ہیں. کوئی کھانے کی طرف جا رہا ہے، کوئی کتاب کی طرف جا رہا ہے، کوئی معیشت کی طرف جا رہا ہے، کوئی دفتر کی طرف جا رہا ہے، کوئی ادھر دنیا میں زمین پر ہی کہیں جا رہا ہے. بس اللہ کے نام سے شروع تو ہوتا ہے لیکن اللہ پر جا کر ختم نہیں ہوتا. کربلا بسم اللہ سکھاتا ہے، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. شروع کرتا ہوں کس کو؟ سفر الی اللہ کو شروع کرتا ہوں. وہ سفر جو اللہ کے نام سے شروع ہوگا اور اللہ کی ذات پہ جا کر ختم ہوگا. اس خدا رحمان و رحیم کی طرف سفر کرتا ہوں. سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھنی ہے کربلا میں دیکھیں، فاتحہ عملی فاتحہ کربلا میں دیکھیں. قرآن کے ہر پارے کی تفسیر، ہر سورہ کی تفسیر کربلا ہے، ہر کردار کربلا ایک کردار قرآن کی تفسیر کر رہا ہے. قرآن نے بہت سارے کردار بیان کیے، موسیٰ کا کردار بیان کیا، ابراہیم کا کردار بیان کیا، نوح کا کردار بیان کیا، عیسیٰ کا کردار بیان کیا، 24 انبیاء کا کردار قرآن نے ذکر کیا. کتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے؟ 24 انبیاء کا. البتہ 25 نام ہیں لیکن یہ اختلاف ہے اس میں کہ ایک ہی نبی کے دو نام ہیں شاید، لہذا ویسے تذکرہ تو 25 انبیاء کا ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ شخصیتیں 24 ہیں، چونکہ ایک شخصیت کے دو نام ذکر کیے گئے ہیں اس لیے 24 انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے. 124 انبیاء، 124,000 میں سے 24 کا تذکرہ قرآن میں آیا، تو یوں نہیں کہ باقیوں کو قرآن نے نظر انداز کر دیا، بلکہ یہ 24 وہی کردار ہیں جو 124,000 کا کردار ہے، اور یہ 24 بھی پھر سمٹ کر ایک میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی 124,000 کو قرآن نے سمیٹ کے 24 میں بند کر دیا، اور قرآن کی تفسیر کربلا میں آ کر دیکھیں یہ 24 سمٹ کر حسین ابن علی کی ذات میں آ گئے. 24 کردار حسین ابن علی کی ذات میں، ہر کردار قرآن کی عملی تفسیر قرآن میں ملے گی ہمیں. منفی کردار بھی قرآن نے پیش کیے، نمرود پیش کیا، فرعون پیش کیا، شداد پیش کیا، قارون پیش کیا. قرآن نے بھی بڑے قوم عاد پیش کی، قوم سمود پیش کی، قوم لوط پیش کی، قوم نوح پیش کی. یہ قرآن کے پیش کردہ منفی کردار ہیں. کربلا میں آ کر دیکھو آپ کو وہی کردار، قارون بھی کربلا میں ملے گا، فرعون بھی کربلا میں ملے گا، نمرود بھی کربلا میں ملے گا، شداد بھی کربلا میں ملے گا. جو کچھ قرآن نے بیان کیا وہ کربلا میں سب سمٹ کے آ گیا. بلکہ ایک استاد بزرگوار کی تعبیر یہ تھی کہ کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی، اقدار کی جنگ تھی. ایک طرف ساری خوبیاں جو خدا نے بنائی ہیں، ساری خوبیاں سمٹ کر ایک جگہ اکٹھی ہو گئی اور ان خوبیوں کا نام ہو گیا حسین ابن علی، اور ایک طرف تمام بدیاں اکٹھی ہو گئیں، تمام برائیاں جمع ہو گئیں اور ان بدیوں کا نام بن گیا یزید. اب یہ جنگ دو فرد میں نہیں بلکہ دو قسم کی اقدار میں ہے، مثبت اور منفی کی جنگ ہو رہی ہے. تمام برائیاں تمام اچھائیوں کے مقابلے میں آ گئی. آپ یہ نا دیکھو گردن کس کی کٹی، یہ دیکھو شکست کس نے کھائی، نابود کون ہوا، مٹ کون گیا. کربلا میں گردن جن کی کٹی وہ مٹے نہیں. آج پوری دنیا میں یہ محرم 1428 سن 1428 کا محرم، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، کسی مسلمان ملک میں جاؤ تو بھی آج کی شب حسین حسین سنو گے، کسی غیر مسلمان ملک میں جاؤ تو بھی آج کی شب حسین حسین سنو گے. کون حسین؟ جس کی گردن کربلا میں کٹ گئی، وہ گردن کٹا کے زندہ ہو گئے، وہ گردن کٹا کے زندہ ہو گئے. چونکہ جو کچھ انہوں نے زندہ کیا اس چیز نے حسین ابن علی کے نام کو بھی زندہ کر دیا، لیکن وہ گردن بچا کے بھی نابود ہو گئے. جن کی گردنیں نہیں کٹی آج کہاں ہے نام ان کا، کون ہے نام لینے والا ان کا؟ اگر کوئی نام لینے والا پیدا بھی ہو جائے، آج اگر یزید کا کوئی نام لینے والا پیدا بھی ہو جائے تو وہی ہوگا جو یزید سے بھی بدتر ہوگا، جو یزید سے بدتر ہوگا وہی یزید کا نام لے گا. معمولی انسان یزید کا نام نہیں لے سکتا. بعض علماء نے تاریخ میں لکھا ہے یزید اتنی مکروہ چیز کا نام ہے کہ بنو امیہ کے لوگ بھی حاضر نہیں تھے یزید کا نام لینے کے لیے. بنو امیہ جس کو قرآن نے شجرہ خبیصہ و شجرہ ملعونہ کے طور پر پیش کیا ہے، بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے بھی اس بدی اور برائی کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس قدر خباثت کا مجموعہ ہے یزید. کربلا قرآن کی عملی تفسیر ہے. قرآن کا ایک، ابھی ایک کسی برادر نے ایک سوال بھی لکھ کے دیا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جو قیام فرمایا اس کے اسباب و محرکات کیا تھے، یعنی جب دین پہ عمل ہو رہا تھا، جب نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، جب روزے رکھے جا رہے تھے، جب حج ہو رہا تھا، جب زکاتیں جمع ہو رہی تھیں اور کوئی ان نمازوں کو روک بھی نہیں رہا تھا، تو پھر کیا خرابی پیدا ہو گئی، کیا مشکل پیدا ہو گئی؟ بہت اچھا سوال کیا جس نے بھی کیا، شاید اور بھی بہت سو کے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہو کہ جب دین پہ عمل ہو رہا ہے، شریعت پہ عمل ہو رہا ہے، پھر کیا ضرورت پڑی قیام کی، کس چیز کے خلاف قیام تھا؟ سید الشہداء نے بیان فرما دیا یہ قیام کس چیز کے خلاف تھا. یہ قیام ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فقط قیام یزید کے خلاف تھا. سید الشہداء نے اپنے دست مبارک سے وصیت نامہ لکھ کر اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو دیا. اس میں یہ لکھا کہ میرے قیام کے بعد سوال ضرور اٹھیں گے، لوگ یہ سوچیں گے کہ اور بھی تو مسلمان تھے، اور بھی تو بڑی شخصیات تھیں، اور کیوں کوئی نہیں اٹھا، اور جب دین پہ عمل ہو رہا تھا پھر لوگ کیوں اٹھے، پھر سید الشہداء کیوں اٹھے، دوسروں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ حضرت نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. وصیت نامہ تمام انسانیت کے نام، تمام بشریت کے نام، جو بھی کربلا کو سمجھنا چاہتا ہے حسین ابن علی کے الفاظ سے سمجھے. فرمایا میں ہرج و مرج پیدا کرنے والا، میں فساد کے لیے، میں شرارت کے لیے، میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. جد کی امت کی اصلاح کے لیے، یعنی امت اسلامیہ کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، امت محمدی کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، امت نبی کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اپنی جد کی امت کے لیے اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. کیوں نکلا؟ فرمایا اصلاح کے لیے. خوب ایک سادہ سی بات ہے. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک کرنا، صحیح کرنا کسی چیز کو. اصلاح کس کی ہوتی ہے جی؟ جو خراب ہو جائے، جو پہلے سے ٹھیک ہو اس کو ٹھیک. اگر یہ ساؤنڈ سسٹم ٹھیک ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت، لیکن اگر یہ خراب ہو گیا تو اسے اصلاح کی ضرورت ہے. انسان کا جب مزاج خراب ہو جاتا ہے تو طبیب بلاتے ہیں کہ اس کی اصلاح کریے، علاج کریے، لیکن ٹھیک ٹھاک آدمی کے علاج کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک عام انسان کو بھی پتا ہے. اصلاح اس کی ہوتی ہے جو فاسد ہو جائے، جو خراب ہو جائے، اس کی اصلاح ہوتی ہے. ہمیں یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ یزید فاسد تھا. سید الشہداء نے بھی فرمایا کہ یزید رجل فاسق، مؤلن بالفسق، قاتل النفس المحرمہ، شارب الخمر. فرمایا یہ انسان فاسق ہے، یہ انسان فاجر ہے. یہ باتیں کہاں فرمائیں؟ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں کی، اپنے ماننے والوں کے درمیان نہیں کی، بلکہ یہ باتیں یزید کے گورنر کے دفتر میں جا کر کی. یہی سیرت حسینی ہے کہ جب یزیدوں کے دفتروں میں جاؤ، جب یزیدی گورنروں کے دفتر میں جاؤ، جب یزیدی مامورین کے دفتروں میں جاؤ، ان کے دفتروں میں جا کر ان کو سلوٹ نہ کرو، بلکہ ان کے دفتروں میں جا کر کیا کہو؟ یزید رجل فاسق، جس نے تمہیں بنایا ہے وہ انسان فاسق ہے، جس کی طرف سے تم یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ انسان فاسق ہے، وہ شارب الخمر ہے، وہ بندروں سے کھیلتا ہے، وہ کتوں سے کھیلتا ہے، وہ انسان فاجر ہے، وہ مولن بالفسق ہے، وہ قاتل نفس محرمہ ہے، وہ حدود خدا کو توڑنے والا ہے. یہ ولید ابن عتبہ کے سامنے جا کر یہ فرمایا، ولید کے سامنے. مروان بیٹھا ہوا تھا، اسی شجرہ ملعونہ کا ایک شاخ وہاں پر موجود تھا، مروان بیٹھا ہوا تھا. مروان نے کہا ولید تم ایسی باتیں سن رہے ہو، اگر میں ہوتا تیری جگہ تو یہ باتیں برداشت نہ کرتا. سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ یبن الزرقاء، اس زرقا کے بیٹے، تو مجھے دھمکی دے رہا ہے، تو میرے لیے کافی ہے، تو ذرا اپنا نسب تو دیکھ، تو ذرا اپنا نسب تو دیکھ، تو ذرا میرا نسب تو دیکھ، میں کون ہوں؟ فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا کہ ان اہل بیت النبوہ، میں نبوت کا فرزند ہوں، میں رسالت کا فرزند ہوں، میں توحید کا فرزند ہوں، تو ذرا اپنے نسب کو دیکھ، تو ذرا میرے نسب کو دیکھ، آیا تو اس قابل بھی ہے کہ مجھے مخاطب ہو سکے؟ جا کر یزید کے دفتر میں، حسینیت اسی چیز کا نام ہے، یزیدیوں کے دفتر میں کیسے جاؤ؟ اسی چیز کا نام تو حسینیت ہے. یزیدیوں کے دفتر میں جانے کا ادب حسین ابن علی نے سکھایا، اس طرح سے جایا کرو. ساتھ لے کر گئے بنو ہاشم کے جوانوں کو، ساتھ لے کر گئے، اس طرح سے یزیدیوں کے دفتر میں جاؤ. کیا فرمایا؟ ان نصب ہو تصب ہوں نہ و نصب، تم بھی صبح کرو ہم بھی صبح کرتے ہیں، ننتظر و تنتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، تم بھی لوگوں کو بلاؤ ہم بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. ملائے عام میں معلوم ہو جائے گا یزیدیت اور حسینیت کس چیز کا نام ہے، یہ معلوم ہو جائے گا. ہر قدم پر قرآن کی ایک آیت کی تفسیر فرمائی، کس طرح مخاطب ہو ان یزیدیوں کو. قرآن کی ایک آیت اس سوال کا جواب کہ کون سی چیز خطرے میں تھی، فرمایا اصلاح امت کرنے جا رہا ہوں. معلوم ہوا امت فاسد ہو گئی ہے. توجہ فرمائیں ذرا، سید الشہداء کا قیام نورانی کلمات سید الشہداء کے، انہی کی زبان سے سنیے. امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، فسلا محلہ، امت میں فساد آ گیا ہے، یزید تو فاسد ہے ہی، یزید کا پورا عملہ فاسد، یزید کا پورا دربار فاسد، پورا دربار فاسد، وہاں کے مرد بھی فاسد، وہاں کی عورتیں بھی فاسد، اور زیادہ فساد فساد کو جنم دیتا ہے، وہاں پیدا ہونے والے بھی فاسد، سب فاسد. اکا دکا کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ اکا دکا ایسے تھے مغیرہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تھے دربار یزید میں اور کبھی کبھی ان کو دن یاد آ جاتا تھا, کبھی کبھی دربار یزید میں دین یاد آ جاتا تھا انہیں. جب دین یاد آتا تو یزید کو ٹوک دیا کرتے تھے, یہ صاحب یہ یزید کو ٹوک دیا کرتے تھے کہ یہ کام نہ کیا کرو. وہ کیا کہتا تھا؟ اپنی آنکھیں بند کر لو. وہ کہتا بجائے مجھے ٹوکنے کے, وہ کہتا تھا زبان ہلانے کے بجائے آنکھ ہلایا کرو, زبان سے نہ بولو بلکہ آنکھ بند کر لیا کرو, تمہیں نظر ہی کچھ نہ آئے میں کیا کر رہا ہوں. وہ کس بات پہ ٹوکتے؟ وہ اس بات پہ ٹوکتے کہ یزید جب اپنی محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات برقرار کرتا, وہ شخص روکتا کہ یہ کام کھل مکھلا نہ کیا کرو. کیا جواب دیتا؟ کہ بجائے زبان ہلانے کے آنکھ بند کر لیا کرو. یزیدیت کو بھی سمجھے, حسینیت کو بھی سمجھے, کہ بجائے زبان ہلانے کے آنکھ بند کر. اکا دکا تھے ایسے, لیکن کبھی کبھی ان کو دین یاد آیا کرتا تھا. یزید فاسد, اس کا ماحول سارا فاسد, اس کا دربار سارا فاسد, لیکن سید الشہداء یہ نہیں فرما رہے میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, میں حاکم کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, میں سلطان کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یزید اتنا فاسد ہو چکا ہے اب قابل اصلاح نہیں ہے. بلکہ کیا فرمایا؟ یزیدیت کو نابود کرنے جا رہا ہوں, امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یزیدیت کو نابود کرنے جا رہا ہوں, چونکہ اتنا فساد ہے اس میں, اس نظام میں اتنا فساد ہے یزیدیت میں کہ نابود ہوئے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے, لیکن امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. کون سی اصلاح تھی امت کی؟ توجہ فرمائیں, یہی نمازی امت, یہی حاجی امت, یہی خمس و زکات دینے والی امت, یہی روزہ دار امت, یہی باریش امت اور یہی باپردہ امت, اس کے اندر فساد آ گیا ہے. نمازیں بھی ہیں لیکن فساد بھی ہیں. کون سا فساد آ گیا؟ امت کا فساد. سید الشہداء نے فرمایا, فرمایا کہ جہاں بھی جب بھی کوئی طبقہ برسر اقتدار آتا ہے, یزیدیت جیسا, یزید جیسا طبقہ جب برسر اقتدار آتا ہے تو یوں نہیں کہ گھر سے اٹھتا ہے اور اقتدار کے تخت پر جا بیٹھتا ہے, بلکہ اس طبقے کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے, جیسے کل اشارہ کیا تھا کہ امت کے دوش پہ سواری لینا پڑتی ہے, یزید کب امت کے دوش پہ سوار ہوتا ہے؟ یزید جیسے کب امت کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں؟ جب امت بحث ہو جائے, جب امت لا تعلق ہو جائے, جب اس کی نمازیں اسے خدا کی طرف خوف نہ دلائیں بلکہ غیر اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کریں, ایسی نمازوں سے امت لا تعلق ہو جاتی ہے, ایسے روزوں سے امت لا تعلق ہو جاتی ہے, بحث ہو جاتی ہے, تو ایسی امت کے سامنے یزید جیسا فاسق ترین انسان برسر اقتدار آ جائے, یہ اپنی نمازوں پہ خوش رہتی ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہم پہ حکومت کون کر رہا ہے. یہ امت کا فساد ہے. امتوں کو جو بیماری لگتی ہے, بے شعوری کی بیماری لگتی ہے, بے حسی کی بیماری لگتی ہے, لا تعلقی کی بیماری لگ جاتی ہے, اور جب امتیں اس بیماری میں پڑ جائیں, گندے کیڑے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ نالیوں میں, گندی نالیوں میں گندے کیڑے پیدا ہوتے ہیں. یزید جیسا گندا جرثومہ کہاں پیدا ہوا؟ کسی غلط سوسائٹی میں پیدا ہوا. وہ غلط سوسائٹی کون تھی؟ وہ یوں تھی کہ جو خود تو نماز پڑھ لیتے تھے لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ مقتدر اور حاکم کو بھی نماز پڑھنی چاہیے. وہ خود تو روزہ رکھ لیتے تھے, خود تو جا کر نبی مسجد النبی میں چلے جاتے تھے, لیکن انہیں یہ پرواہ نہیں تھی کہ جو ہم پہ حکومت کر رہا ہے وہ بھی حدود خدا کا احترام کرے. ایسی لا تعلق امت کے اندر یزیدیت حاکم ہو جاتی ہے, اور ان حکومتوں کی ذمہ دار امتیں ہوتی ہیں. امتوں سے پوچھا جائے گا. حضرت موسیٰ تور سے جو لوٹ کر آئے, عجیب منظر دیکھا. موسیٰ فرعون سے امت کو نجات دے کر مصر سے نکال کر کنعان میں لے آئے, فلسطین کے جوار میں لے آئے, امت کو آباد کیا. خدا نے حکم دیا موسیٰ اب آ جاؤ, میری میقات اور معراج پہ آ جاؤ. موسیٰ 30 دن کے لیے گئے, بڑھا کر 40 دن ہو گئے. 40 دن بعد جب موسیٰ لوٹ کر آئے, عجیب منظر دیکھا موسیٰ نے. ایسا منظر دیکھا کہ کتاب خدا کی تختیاں بھی ہاتھ سے پھینک دیں. قرآن نے یہ لکھا ہے کہ وہ تختیاں بھی موسیٰ نے غصے میں غضب میں پھینک دیں. آصفان موسیٰ افسوس کرتے ہوئے واپس آئے اور آ کر کیا کیا موسیٰ نے, دیکھا امت ساری کی ساری سامری کے پیچھے جا رہی ہے. سامری نے گوسالہ بنایا ہوا ہے اور ساری امت سامری کے کہنے پر گوسالے کی پرستش کر رہی ہے. موسیٰ نے آ کر سامری کو کچھ نہیں کہا, موسیٰ نے آ کر گوسالے کو کچھ نہیں کہا, موسیٰ نے آ کر ان گوسالہ پرستوں کو بھی کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ سب سے پہلے آ کر کس کو پوچھا؟ سب سے پہلے آ کر ہارون کو پکڑا. قرآن کی دو آیتیں وہ منظر کشی کرتی ہیں کہ کس طرح بھائی نے بھائی کو پکڑا, چونکہ بھائی بھی تھے دونوں, جانشین بھی تھے, خلیفہ بھی تھے ان کے, کس طرح سے پکڑا؟ ایک ہاتھ پیشانی میں, کہ جو بال رکھتے ہیں نا ناسیہ کہتے ہیں اس کو, پیشانی کے اوپر جو بال آئے ہوتے ہیں وہ بعض بڑے رکھتے ہیں, اس کو عربی میں ناسیہ کہتے ہیں, کہ ناسیہ ہے. اور دوسرا ہاتھ داڑھی پہ رکھا, داڑھی بھی حضرت ہارون کی تھی. ناسیہ سے پکڑا اور داڑھی سے پکڑا اور پکڑ کے جھنجھوڑا. حضرت ہارون نے التماس کیا, بھیا دشمن دیکھ رہے ہیں, مخالف دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور معصوم اپنے جانشین کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں جو آپ کو امت کا نگہبان بنا کر گیا تھا, میں جو آپ کو امت کا نگہبان بنا کر گیا تھا, میں آپ کو رائی بنا کر گیا تھا, میں آپ کو محافظ بنا کر گیا تھا, میں تو امت کو اپنے حال پہ چھوڑ کے نہیں گیا, بلکہ خدا نے حکم دیا کہ موسیٰ 30 دن کے لیے بھی امتوں کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا. چونکہ امتیں جب بگڑنے پہ آ جائیں 30 دن بگڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو جب موسیٰ 40 روزہ غیبت سے واپس آئے, سب سے پہلا سوال اس سے کیا جس کو نگہبان مقرر کر کے گئے تھے. تو قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ اگر معصوم 30 دن کے لیے پردہ غیبت میں چلا جائے, جب ظہور کرے تو سب سے پہلا سوال ان سے کرتا ہے جنہیں نگہبان بنا کر گیا تھا. تو اگر 1200 سال سے معصوم غائب ہو اور ظہور کرے تو سامریوں کو بعد میں پوچھے گا, گسالوں کو بعد میں پوچھے گا, بہکے ہوئے لوگوں کو بعد میں پوچھے گا, سب سے پہلے ان کی داڑیاں پکڑے گا جنہیں نگہبان مقرر کر کے گیا ہے. ہارون کے پاس تو جواب تھا, ہارون کے پاس تو کانے کو نندا جواب تھا, بھائی کو کانے کر دیا, موسیٰ کو کانے کر دیا, موسیٰ نے داڑھی چھوڑ دی اور خدا سے کہا کہ پروردگارا مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما, مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما, مغفرت فرما ہماری. لیکن ہم اس قوم کے عمل سے بیزار ہیں, اس قوم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سامری جلدی لے کر اغوا ہو گئے. کہاں پیدا ہوتے ہیں سامری؟ کہاں پیدا ہوتے ہیں فرعون جیسے لوگ؟ کہاں پیدا ہوتے ہیں یزید جیسے انسان؟ کیڑے گندی نالیوں میں پیدا ہوتے ہیں, گندی نالیوں میں پیدا ہوتے ہیں, مچھر مکھیاں گندگی میں پیدا ہوتی ہیں. اگر گندگی نہ ہو یہ کیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوتے. یزید ایک گندا کیڑا ہے. یہ گندا کیڑا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ گندا کیڑا کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوتا, کسی تربیت کا نتیجہ نہیں ہوتا, بلکہ یزید جیسے گندے کیڑے ان بے شعور امتوں کی گندی نالی میں پیدا ہوتے ہیں جنہیں اپنے فرائض کا علم نہ ہو, جنہیں احساس ذمہ داری نہ ہو, جو بیدار نہ ہو, جو آگاہ نہ ہو اور جو لا تعلق ہو. ان کی آنکھوں کے سامنے ولی خدا کو خانہ نشین کر دیا جائے اور یزید جیسا اقتدار میں آ جائے, ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی, انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ علی جس کو خدا نے ولی بنایا وہ 25 سال گھر میں بیٹھا جائے, امت کو پرواہ نہیں ہے, اور یزید جیسا برسر اقتدار آ جائے اس کو پرواہ نہیں ہے. یہ امت ذمہ دار ہے یزیدیت کے برسر اقتدار آنے کی. اس لیے فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اگر امتیں بیدار ہو جائیں, سید الشہداء نے فقط یزید ابن معاویہ کو نابود نہیں کیا بلکہ قیامت تک آنے والی یزیدیت کا راستہ روکنا چاہا. کس طرح سے؟ کہ اگر امتیں بیدار ہو جائیں کبھی بھی کسی زمانے میں یزید نہیں آ سکے گا, یزید برسر اقتدار نہیں آ سکتا. یہ وہ فساد تھا امت کے اندر. نمازیں تو پڑھتی تھی لیکن بے شعور تھی, لا تعلق تھی, بے حس تھی. بے حس نمازیں پڑھیں کوئی فائدہ؟ بے درد لوگ جن کو درد نہ ہو. اتنی سی بات تو علامہ اقبال کو بھی, اس داڑھی منڈے کو بھی سمجھ میں آ گئی. اتنی سی بات. کہتے ہیں نا علامہ اقبال کو ویسے مولوی لوگ پسند نہیں کرتے, लेकिन बातें बड़ी पत्ते की करके गए। इतनी सी बात उन्हें भी समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि जिसके दिल में दर्द ना हो उसकी नमाज किसी काम की नहीं है, जिसके दिल में दर्द ना हो उसका हज किसी काम का नहीं है। आप तवज्जो फरमाएं, आज दुनिया में देखें आप हाजी जाते हैं, इस साल 3 मिलियन से ज्यादा हाजी मुशर्रफ हुए खाना खुदा में, और उम्मत मुसलमान का हाल भी आपको मालूम है। इराक में क्या हो रहा है आलम इस्लाम के साथ, तशय्यो के पैकर के साथ, हर रोज 100-100 लाशें गिर रही हैं और तड़प रही हैं। फलस्तीन में क्या हो रहा, कश्मीर में क्या हो रहा, अफगानिस्तान में क्या हो रहा, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा, लेकिन बेदर्द हाजी जाकर फकत काबे के गिर्द घूम के चाइना के तबरकात खरीद के लौट आता है और कहता है मुझे मुबारक दो, मैं हज करके आया हूं। वो बेदर्द, तुझे खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया था कि तू चाइना के तबरकात खरीद के ले आए, तुझे खुदा ने बुलाया था इस्लाम का दर्द दिल में पैदा कर दो, मुसलमानों का दर्द दिल में पैदा कर दो, इसलिए खुदा ने तुझे बुलाया था। इसलिए सैयद शुहदा ने इहराम खोल दिए, क्या फरमाया, कहा कि वो हज और वो हाजी जो बेदर्द हो, जिनको पता ही ना हो कौन हाकिम है। बाइकाट तो पाकिस्तान की एक मामूल की चीज है, बाइकाट करते हैं ना पार्लियामेंट में, आज दिन अपोजिशन बाइकाट करती है। किस चीज पर बाइकाट करती है? जिस पर राजी ना हो, जो उन्हें पसंद ना हो, जो उनके अकीदे के मुताबिक ना हो। सैयद शुहदा ने क्यों एहराम खोला? मैं इसको इन्हीं सादा अल्फाज में बयान करता रहता हूं। सैयद शुहदा ने क्यों एहराम खोला? ये सैयद शुहदा ने हज तर्क नहीं किया, बल्कि सैयद शुहदा ने उस हज का बाइकाट किया। 8 ज़िलहज्जा को सारे लोग हज के लिए जाते हैं, सैयद शुहदा एहराम खोल के मक्का से बाहर आ गए। क्या बताने के लिए? आखिर 8 से पहले भी तो निकल सकते थे, 5 को भी निकल सकते थे, 4 को भी निकल सकते थे, पहली ज़िलहज्जा को भी निकल सकते थे, लेकिन क्यों 8 ज़िलहज्जा को निकले जिस दिन हज शुरू होता है? ये बताने के लिए कि जिस हज पर यजीदियत का साया हो, हुसैन उसका बाइकाट करता है। हुसैन वो हज करना नहीं चाहते, हुसैन हुर्रियत के इमाम है, आजादी के इमाम है। अबुल अहरार सैयद शुहदा के अलकाबात में से एक है, अबुल अहरार आजादी पसंदों के बाप, आजादी खाहों के बाप। हुसैन ने दुनिया को आजादी सिखाई है। आज आजादी के नाम पर क्या कुछ हो रहा है? आजादी के नाम पर इंसानियत कुशी। अगर आजादी का दर्स लेना है करबला में आओ, करबला बताएगी तुम्हें हुर्रियत किसको कहते हैं, आजादी किसको कहते हैं। जबान भी आजाद हो, हाथ भी आजाद हो, दिल भी आजाद हो। सैयद साजिदीन जब दरबार दमिश्क में मौजूद थे, यजीद ने वहां पर एक खतीब को खड़ा किया, दरबारी खतीब को, सरकारी खतीब को मिंबर पे बिठाया, पहले से बला के तैयार करके रखा हुआ था। सैयद साजिदीन के सामने कहा कि चढ़ो इस पर तकरीर करो। सरकारी खतीब ने, दरबारी खतीब ने खुतबा शुरू किया। मैं सिर्फ खुतबे का पहला जुमला बताता हूं, इसी से समझ ले बाद में उसने क्या कहा होगा। खुतबा यहां से उसने शुरू किया कि मैं हम्द करता हूं उस खुदा की जिसने यजीद को इज्जत दी, यजीद के मुखालफों को जिल्लत दी। दरबारियों की जबान यही होती है, यजीद को अजीज मान रहा है, यजीद खुद को मालूम है कि यजीद अजीज नहीं है, लेकिन सरकारी मुल्ला उसको कह रहे तुम अजीज हो, सरकारी दरबारी कह रहे तुम अजीज हो। जब ये जुमला उसकी जबान से निकलना था, एक दफा तो को जंजीर में जकड़ा हुआ सर उठा, तो को जंजीर में जकड़ा हुआ सर उठा। क्या कहा? कहा ए यजीद, तूने मेरे गले में तोक डाला हुआ है, तूने मेरे बाजुओं में बेड़ियां बांधी हुई हैं, लेकिन तूने मेरी जबान पर ताला नहीं तू डाल सकता, तू मेरी जबान पर ताला नहीं डाल सकता। कहा कि ये दरबारी खतीब जो खुदा को नाराज करके मखलूक की खुशनुदी ले रहा है, अब जरा मुझे भी इजाजत दे। उसको खामोश करा दिया, कहा कि अब जरा मुझे भी इजाजत दे कि मैं भी लकड़ियों के ऊपर खड़ा होकर कुछ बोलूं। इमाम ने उसको मिंबर नहीं कहा, बड़ा नुकता है, इमाम ने उसको मिंबर नहीं कहा। क्यों मिंबर नहीं कहा? इसलिए कि जहां पर यजीदी और दरबारी और सरकारी बैठते हो, वो मिंबर कहलाने के मुस्तहिक नहीं होते, वो लकड़ियों का ढांचा होता है। وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے. امام نے فرمایا مجھے بھی ان لکڑیوں پر بیٹھنے دیا, میں بھی بتاؤں لوگوں کو. حریت اس کو کہتے ہیں, آزادی اس کو کہتے ہیں. تو کو زنجیر میں جکڑے ہوئے پھر بھی یزید کو للکارا, اس کے درباری خطیب کو للکارا. میں اکثر کہتا ہوں مومنین کی خدمت میں, بعض لوگ ہیں کہتے ہیں ہم سنت سید ساجدین پر عمل پیرا ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ سنت سید ساجدین ہے, یہ سنت سید ساجدین ہے کہ جہاں درباری سرکاری آ کر یزیدیت کے لیے بول رہے ہوں, جہاں پر اہل بیت کی توہین کر رہے ہوں, ان کو روکنا سنت سید ساجدین ہے, سنت سید ساجدین ہے. قرآن میں ایک آیت ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اس آیت کو اکثر پڑھا کرتے تھے, اکثر اس آیت کو پڑھتے, علماء کو بھی سناتے, اپنی ملت کو سناتے, اور پوری مسلم امہ پوری دنیا کی سنی شیعہ سب کو سناتے. یہ آیت ان کے افکار میں بڑی نمایاں ہے, چلکتی ہے, چمکتی ہے. کون سی آیت تھی وہ؟ وہی آیت جس کی تفسیر سید الشہداء نے فرما دی. وہ آیت یہ ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے انما اعظکم بواحدہ, انما بہت مختصر سی ہے, یاد کی جا سکتی ہے. آپ کو مشکل مشکل چیزیں یاد ہیں, یہ بڑی آسان سی چیز ہے. بعض حدیثیں بڑی ایک ایک جملے کی ہیں, ان کو یاد کر لیا کریں. بعض آیات ایک ایک جملے کی, ان کو ازبر کر لیا کریں. ضروری نہیں کہ عربی آتی ہو. آپ کسی پنجابی بولتے ہوئے, اردو بولتے ہوئے, انگلش کی بڑی بڑی نظمیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں, اردو کی نظمیں یاد ہو جاتی ہیں, تو حدیث کے دو جملے بھی یاد کر لینا, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی مشکل پیش نہیں آتی, اور ہو جاتی ہیں آسانی سے یاد. انما اعظکم بواحدہ, خداوند کا فرمان ہے میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ خدا کا فرمان ہے قرآن میں کہ میں تمہیں فقط ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں, صرف ایک چیز. بعض کہتے ہیں نا شارٹ کٹ بتاؤ ہمیں, شارٹ کٹ کے حامی بہت ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ بتاؤ جو بالکل ایک جملہ کہیں اور ادھر سے جنت کا دروازہ کھولے اور ہم سیدھے اس کے اندر. خوب ظاہر ہے جو جنت شارٹ کٹ سے ملے گی تو وہاں بھی وہ شارٹ کٹ کی حد تک ہی جنت ہوگی. وہاں جنت کا ایک شارٹ کٹ ہوگا, اس پہ کلک کر کے آپ کو دکھا دیا جائے گا یہ جنت ہے نا. جنت شارٹ کٹ میں نہیں ہے, جنت کے فولڈرز ہیں نا کہ شارٹ کٹس. فولڈرز کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کو کھولیں تو اس کے اندر ایک اور فولڈر ہوتا ہے, پھر اس کو کھولیں تو اس کے اندر ایک اور ہوتا ہے, اور اس کے اندر بڑی بڑی فائلیں پڑی ہوتی ہیں. آپ کی دنیا ہے, آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا اس کو. جنت, معصوم کا بھی یہ فرمانا ہے کہ جنت شارٹ کٹ میں لب نہیں لپیٹی خدا نے, جنت فولڈرز میں لپیٹی ہوئی ہے. الجنت حفت بالمقارے, سختیوں میں جنت لپٹی ہوئی ہے. وحفت الشہوات, وحفت النار بالشہوات, اور جہنم لذتوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے. جنت کی پیکنگ اتنی اچھی نہیں ہے, جہنم کی پیکنگ بہت اچھی ہے. جنت خدا نے سختیوں میں لپیٹ کے دے دی, جہنم کو لذتوں میں لپیٹ کر دے دیا اور فرما دیا یہ فولڈر ہیں دو, ان کو کھولو. اگر جنت جانا چاہتے ہو سختیوں کے فولڈر پہ کلک کرو, اور اگر جہنم جانا چاہتے ہو تو لذتوں کے فولڈر پہ کلک کرو. لیکن یہ بات مان لو کہ شارٹ کٹ سے کہیں بھی نہیں جا سکتے. خوب خدا نے بالآخر پھر بھی شارٹ کٹ بتا دیا, جیسا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, کوئی شارٹ کٹ والا, کہا کہ حضور مجھ سے یہ زیادہ نماز اور روزے اور یہ حج اور زکات اور یہ فلاں کام یہ مجھ سے نہیں ہو سکتے, کہ یہ بھی نہ پیو وہ بھی نہ کھاؤ, یہ حلال حرام یہ اتنے بڑے جھنجٹ میں میں نہیں پڑھ سکتا, مجھے بس سیدھا سیدھا ایک جملہ بتائیں تاکہ میں اسی سے ہاں جنت پہنچوں. حضرت نے دیکھا بڑا بے حوصلہ آدمی ہے, یہ بہت ہی بے حوصلہ آدمی ہے, شارٹ کٹ بتایا. وہ شارٹ کٹ نہیں تھا, حقیقت میں فولڈر تھا. لیکن اسے کہا کہ ٹھیک ہے تو جو ایک ہی جملہ سننا چاہتا ہے یہ ایک جملہ لے لے, بس اسی پر عمل کر, نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. کہا کون سا؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا کبھی. وہ جو مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے, کسی یہودی کو آ کر خبر دی کسی نے کہ تیری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے, اس نے کہا مجھے پہلے سے ہی پتا تھا یہ ہو جائے گی ایک دن مسلمان. کہا تمہیں کیسے پتا تھا؟ کہا یہ بچپن سے ہی بہت جھوٹ بولتی تھی، مجھے پتا تھا جو ایک دن مسلمان ہو جائے گی. جھوٹ نہ بولو. حضرت نے فرمایا کچھ بھی نہ کرو، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، کچھ بھی نہ کرو، جو مرضی ہے کرو، صرف جھوٹ مجھ سے عہد کر لو. ایک چیز ہے جھوٹ، چھوٹی سی، جھوٹ نہ بولو. اتنا سمجھدار نہیں تھا، ہاں کر دی اس نے، وعدہ کر دیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور خوشی خوشی گھر آ گیا کہ ایک جملے میں جنت مل گئی، ایک لفظ میں جنت مل گئی. اور شارٹ کٹ، وہ اس کو شارٹ کٹ سمجھ رہا تھا. نماز کا جب وقت ہوا تو اس نے سوچا کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. کہا کہ اگر پڑھ لوں، اگر نہ پڑھوں، دوستوں میں جاؤں گا، لوگوں میں جاؤں گا، وہ پوچھیں گے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو وہاں تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، میں کہوں گا میں نے پڑھی ہے، اور ابھی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ. تو جھوٹ سے بچنے کے لیے چلو آج پڑھ ہی لیتا ہوں. پڑھ لی اس نے. پھر اس کے بعد حرام کھانے کا وقت آیا. جب قریب آیا حرام تو اس نے دیکھا کہ میں کھا تو لوں گا ابھی، لیکن جب دوستوں میں جاؤں گا، اپنے ملنے جلنے والوں میں، آشنا لوگوں میں جاؤں گا، تو وہ مجھ سے پوچھیں گے حرام کھایا یا نہیں، تو کھا کے پھر جھوٹ بولنا پڑے گا کہ میں نے نہیں کھایا، اور وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو چلو آج جھوٹ سے بچنے کے لیے حرام بھی چھوڑتا ہوں. اسی طرح ہر روز ہر قدم پر جو بھی چیز سامنے آتی، اس کے ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن اسے پتا چلا کہ یہ جھوٹ شارٹ کٹ نہیں ہے، اس جھوٹ نہ بولنے نے اس کو دیندار بنا دیا. دین کے شارٹ کٹ بھی ایسے ہوتے ہیں. یہ شخص آیا، سوال کیا، رسول اللہ نے ایک راستہ بتا دیا، خدا نے بھی ایک شارٹ کٹ بتایا، لیکن وہ بھی حقیقت میں فولڈر ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے. خدا کا فرمانا ہے انما اعظکم بواحدہ، اے لوگو میں تمہیں صرف ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں، ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، میں واعظ کرتا ہوں، میں تم سے طلب کرتا ہوں صرف ایک چیز. شارٹ کٹ والے سب تیار ہو جائیں کہ خدا نے آپ سے فقط ایک چیز مانگی ہے، چھوڑ دیں باقی نماز روزے سب چیزیں چھوڑ دیں، صرف ایک چیز خدا نے مانگی ہے آپ سے. کیا چیز مانگی ہے؟ ان تقوموا للہ مسنا و فرادا، ان تقوموا للہ مسنا و، ایک دفعہ میرے ساتھ یہ سب پڑھیں یہ آیت، ان تقوموا للہ مسنا و فرادا. اس کے معنی یہ ہے کہ خدا نے فرمایا بس ایک چیز میں کہتا ہوں تمہیں، کیا؟ کہ اللہ کی خاطر قیام کرو، اللہ کی خاطر اٹھو. اکیلے ہو تو بھی اٹھو، دو ہو تو بھی اٹھو، تنہائی کا بہانہ نہ کرو. یہ نہ کہو کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں، یہ نہ کہو ہمارے پاس وسائل نہیں، یہ نہ کہو ہماری پشت میں کچھ نہیں، یہ نہ کہو ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں. جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، اللہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. اگر دو ہو تو بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اگر ایک ہو تو بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. صرف یہ ایک کام کرو، اللہ کے لیے قیام کرو، مسنا و فرادا. دو ہو تو بھی قیام کرو، ایک ہو تو بھی قیام کرو. اس آیت پر آپ دیکھیں 1400 سال سے نازل ہوئی ہوئی آیا قرآن کے اندر بند ہے. بڑے بڑے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، اسی آیا کی تفسیر کی ہے، لیکن تفسیر لفظی کی ہے. اس آیا کی تفسیر عملی کہاں ملے گی؟ اس آیا کی تفسیر عملی کربلا میں ملے گی. اس آیا کی تفسیر عملی کربلا میں ملی. قرآن کربلا میں نظر آتا ہے، قرآن چلتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن بولتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن حرکت میں نظر آتا ہے، قرآن اللہ کی راہ میں قیام کیے ہوئے نظر آتا ہے، قرآن شمشیر بدست نظر آتا ہے، قرآن زخمی نظر آتا ہے، قرآن لہو لہان نظر آتا ہے. انما اعظکم بواحدہ، اے لوگو ایک بات کہتا ہوں میں خدا تمہارا، ایک کام کرو میرے لیے، ان تقوموا للہ مسنا و فرادا. ایک ہو تو بھی خدا کے لیے قیام کرو، دو ہو تو بھی خدا کے لیے قیام کرو. اگر کربلا نہ ہوتی، خدا شاہد ہے اس آیا کی تفسیر کسی کو معلوم نہ ہوتی. سب کیا کہتے، جی یہ نماز با جماعت اور نماز فرادا کے بارے میں آئی ہے. یہی ہے نا، تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہ آیا کس بارے میں آئی ہے. لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں نمازیں پڑھو، جماعت ملتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھو، اگر جماعت نہیں ہے تو نمازیں فرادا پڑھو. لیکن سید الشہداء نے بتا دیا کہ نماز کا قیام قیام للہ نہیں، ریاکاری کی نمازیں تو خدا کے لیے نہیں ہوتی، حاجت کی نمازیں تو خدا کے لیے نہیں ہوتی، عبیدوں کی نمازیں تو خدا کے لیے نہیں ہوتی. سنا ہوئے نا مولا کا یہ جملہ، جو نمازیں جہنم کے خوف سے ہوں، جو نمازیں جنت کی لالچ میں ہوں، وہ جنت و جہنم کے لیے ہیں، وہ سجدے حوروں کے لیے ہیں، وہ حور کے قدم میں سجدے ہو رہے ہیں۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگار، میں تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، تو جنت و جہنم کے دروازے بند کر دے علی، پھر بھی تیری عبادت کرے گا۔ وپاریوں اور سوداگروں کی عبادت اور ہے، غلاموں کی عبادت اور ہے، آزاد انسانوں کی عبادتیں اور ہیں۔ بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، تو اہل ہے عبادت کا۔ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ تو خدا ہو، تو اتنا حسین خدا ہو، تو اتنا کریم خدا ہو؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس نے دور کر دیا؟ کریم پروردگار سے، مہربان پروردگار سے، رحیم پروردگار سے، رحمان پروردگار سے، اس شفیق پروردگار سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ خدا اتنا کریم ہے کہ کچھ بھی نہ دے، انسان کا جی چاہتا ہے اس کو سجدہ کروں، اس کو سجدہ کروں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، کہ فارسی شعر ہے ان کا، کہ گر پاس آئین مصطفیٰ نہ ہوتا، یعنی جب شریعت محمدی کا اگر پاس نہ ہوتا، حضرت سیدہ کے بارے میں، حضرت زہرا کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر مجھے آئین مصطفیٰ کا پاس نہ ہوتا تو یہ اتنی عظیم و شان بی بی ہے کہ میں اس کی تربت پہ سجدے کرتا، میں اس کی تربت پہ سجدے کرتا۔ بعض مقام ہوتے ہی ایسے ہیں کہ کچھ دے یا نہ دے، انسان کا جی چاہتا ہے سجدہ کرے وہاں پر۔ یہ آزادوں کی عبادت ہے، منزہ لوگوں کی عبادت ہے۔ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مسنا وفرادا، اگر کربلا نہ ہوتی یہ آیت لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی، فقط نماز با جماعت و نماز فرادا میں اس کو منحصر کر دیتے۔ لیکن علی بن حسین نے کیا فرما دیا کہ قیام للہ، قیام للہ، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے قیام کرو۔ آخر کیسے قیام کریں؟ لوگ آئے مدینے میں آ کر سمجھانے لگے، مولا آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے، کوفہ والوں پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ مکہ میں حضرت کو آئے سمجھانے کے لیے تین بڑی شخصیات، بہت بڑی شخصیات اس زمانے کی، اور آج بھی مختلف مذاہب میں ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ تین بہت بڑی شخصیات، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے، اور عبداللہ ابن زبیر، زبیر ابن عوام کے بیٹے۔ یہ تین اس زمانے کی بڑی شخصیات تھیں۔ یہ تینوں مل کر مکہ میں سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے ابی عبداللہ، سید الشہداء کا کنیا ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ کے نام سے پکارتے تھے، اے ابو عبداللہ، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مت جائیے، کوفہ والوں پر اعتماد کر کے نہ جائیے، کوفہ والوں نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا، آپ کے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھیا کے ساتھ بے وفائی کی، اب آپ ان پر اعتماد کر کے مت جائیے۔ سید الشہداء ان کی باتیں سنتے رہے، تینوں بولے باری باری۔ جب ان کی باتیں ختم ہوئیں، سید الشہداء کے کلمات نورانی میں لکھا ہے، کیا فرمایا؟ اسی آزادی پسند باپ کا بیٹا ابو الاحرار، حریت کا امام ایسا ہوتا ہے، کیا فرمایا؟ انہوں نے مختلف راستے بتائے، کہا آپ یہیں پر کعبہ کے اندر قیام فرمائیے، یہی مجاور بن جائیے، آپ یزید کو کچھ نہ کہیں وہ بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، آپ اسے نہ چھیڑے وہ بھی آپ کو نہیں چھیڑ، چونکہ ان تینوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ کہا ہم نے بھی بیعت نہیں کی، لیکن درمیانی راستہ بھی ہم نے نکال لیا کہ ہم اسے نہیں چھیڑیں گے، وہ ہمیں نہیں چھیڑے گا۔ آپ مدینے میں چلے جائیں، مسجد النبی کے مجاور بن جائیں، روزہ رسول کے مجاور بن جائیں، وہاں پر اپنی عبادت میں، ذکر میں مشغول رہیں، آپ یزید کے بارے میں کچھ نہ کہیں، زبان بند رکھیں، وہ بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ بعض لوگوں کی یہی منطق ہوتی ہے، جان بچانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم کو ہم نہیں چھیڑیں گے، وہ بھی ہمیں نہیں چھیڑے گا، ظلم کے مزاج سے آشنا نہیں ہے، ظلم چھیڑتا ہی اس کو ہے جو ظلم کو نہ چھیڑے، ظلم چھیڑتا ہی اس پہ جو اس کو نہ چھیڑے، لیکن جو ظلم کو چھیڑتا ہے ظلم دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، ظلم دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ ظلم سے نپٹنے کا یہ طریقہ نہیں کہ اس کے سامنے چپ سادھ لو، اگر چپ سادھ لی ظلم تم پر حاکم ہو جائے گا، ظلم جم جائے گا، ظلم کو بھگانا ہے۔ جب انہوں نے یہ راستے بتائے، جان بچانے کے راستے بتائے، سید الشہداء نے سن کر کیا فرمایا، افن لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر، نفرین ہو تمہاری ان باتوں پر کہ حرم خدا میں بیٹھ کر تم مجھے کیا مشورے دے رہے ہو، تم مجھے کیا مشورے دے رہے ہو۔ کعبہ خدا نے کس لیے بنایا؟ کعبہ کو قرآن نے بتایا، توجہ فرمائیں، حسین قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، حسین لوگوں کو کعبہ سمجھا رہے ہیں، حسین لوگوں کو حج سمجھا رہے ہیں کہ تقوم للہ مسنا و فرادا، آیت قرآن نازل ہوئی کہ ہم نے کعبہ بنایا، کس لیے بنایا؟ نہ یہاں پر آ کر دو زانو اور چار زانو ہو کر بیٹھنے کے لیے، نہ یہاں پر آ کر یہاں فقط اعتکاف کرنے کے لیے، نہ اس لیے بنایا کہ یہاں آ کر کوئی مجاور بن جائے، کعبہ میں پناہ لے لے، بلکہ خدا کا فرمان یہ ہے کہ ہم نے کعبہ بنایا، کس لیے بنایا؟ قیاما للناس، ہم نے لوگوں کے خروج کے لیے، اٹھنے کے لیے، کعبہ قیام کا مرکز ہے، قیام کرو، قعود کی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سستانے کی جگہ نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، مجاور بننے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کعبہ کو خدا نے قیام کا مرکز بنا دیا، قیام کرو کعبہ سے۔ روایت میں سنا ہوا ہے نا کہ جب وہ قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو کہاں پر ظہور فرمائیں گے؟ کہ جب وہ ذخیرہ خدا ظہور کرے گا، کہاں ظہور کرے گا؟ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سے ظہور کرے گا۔ کیوں ظہور کرے گا؟ اس لیے کہ وہ قائم ہے، اس کو قیام کرنا ہے، اور قیام کی جگہ خدا نے کعبہ بنایا ہے، قیام کی جگہ خدا نے کعبہ بنایا ہے، کعبہ سے قیام کرے گا۔ سید الشہداء نے کیا فرمایا، تم یزید سے جان چھڑا کر کعبہ کی پناہ میں بیٹھے ہو، کعبہ کی پناہ میں بیٹھے ہو، ظالم سے بچنے کے لیے کعبہ میں بیٹھے ہو، کعبہ قیام کی جگہ ہے۔ افن لحاظ الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر جو مجھے یہ راستے بتا رہے ہو، اور یہ جو مجھے کہہ رہے ہو کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، اتنا تو انسان میں شعور ہو۔ سید الشہداء نے یوں فرمایا کہ اتنا تو شعور ہونا چاہیے تم میں کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، کیوں بے وفا ہیں؟ چونکہ علی کے ساتھ بے وفائی کی، حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، تو مجھے یہ بتاؤ علی کس کے باپ ہیں، تمہارے یا میرے؟ اگر انہوں نے حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی تو بتاؤ حسن مجتبیٰ کس کے بھیاں ہیں، تمہارے یا میرے؟ جب مجھے پتا ہے کہ میرے بابا کے ساتھ بھی بے وفائی کی، مجھے معلوم ہے میرے بھیا کے ساتھ بھی بے وفائی کی، تو یہیں سے تم میں اتنا تو شعور ہونا چاہیے تھا کہ جو تم سمجھتے ہو وہ حسین کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں، اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ کوفہ والوں پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ فرمایا کہ میں کوفہ والوں کے اعتماد کے اوپر نہیں جا رہا، بلکہ مجھے قرآن یہ کہہ رہا ہے، مجھے خدا یہ کہہ رہا ہے، میں لوگوں کو آیت کی تفسیر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ کعبہ کس طرح آیا جاتا ہے، اور خدا کے لیے مسنا و فرادا قیام کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ان تقوم للہ مسنا و فرادا، جنگجو اکٹھے نہیں کیے، بیبیاں ساتھ ملا لی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ جاتے ہی ہیں تو ان بیبیوں کو کیوں ساتھ لے کر جاتے ہیں، ان بچوں کو کیوں ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ بہت مشکل ہے منطق کربلا سمجھنا، سمجھ میں نہیں آئی ان کو۔ سید الشہداء نے بعضوں کو بڑا سرسری سے جواب دیا کہ خدا کا حکم یہی ہے، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا و ان یراہن سبایا، اللہ یہ چاہتا ہے، مجھے خون میں لت پت دیکھنا چاہتا ہے اور ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن تفصیل میں جواب کیا فرمایا کہ اگر میں ان کو ساتھ لے کر نہ جاؤں تو سارے قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی، اگر یہ بیبیاں ساتھ نہ ہوں قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ہر کردار ایک سورہ کی تفسیر کر رہا ہے، ان میں سے ہر بچہ ایک سورہ کی تفسیر کر رہا ہے، ان میں سے ہر بیبی ایک سورہ کی تفسیر کر رہی ہے۔ یہ قیام ہے خدا کے لیے مسنا و فرادا، اے حسین اگر اکیلے بھی ہو تو راہ خدا میں قیام کرو۔ اگر کوئی ساتھی ہے تو بھی قیام کرو، اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو بھی قیام کرو، کوفہ والے ساتھ دیتے ہیں تو بھی قیام کرو، کوفہ والے بے وفائی کر جاتے ہیں تو بھی قیام کرو۔ ایک منزل پر جب سید الشہداء علیہ السلام کی ملاقات حر سے ہوئی، حر عبیداللہ ابن زیاد کا دستہ لے کر سید الشہداء کا راستہ روکنے آئے، کربلا سے باہر ایک مقام پر حر نے آ کر لشکر امام کا راستہ روک لیا۔ کس عالم میں راستہ روکا؟ چونکہ صحرائی سفر کر کے حر آئے، امام نے قریب کی منزل سے حکم دیا کہ مشکوں میں پانی بھر لیا جائے۔ امام کے لشکر کے پاس اور کاروان کے پاس وافر مقدار میں پانی موجود تھا، حر کا لشکر آیا تشنا و پیاسا، امام نے حکم دیا کسی بات چیت سے پہلے، سلام کے تبادلے کے بعد امام نے حکم دیا حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ سارے مشکیزوں کے منہ کھل گئے، ان لشکریوں کو پانی پلایا گیا۔ جب لشکری پانی پی چکے، اللہ اکبر، کوثر کا بیٹا، فرزند کوثر، فرزند زمزم، دنیا کو سیراب کرنے والا، خود کس طرح تشنا مارا گیا۔ جب لشکری پانی پی چکے، حکم دیا ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے، بچا ہوا پانی ان گھوڑوں کو پلا دیا گیا۔ تاریخ میں ایک عجیب جملہ بھی لکھا ہے، لکھا ہے حر کے لشکر کا ایک سپاہی سب سے آخر میں آیا، بہت نڈال تھا، گرمی سے تھکا ہوا، اتنا نڈال تھا کہ گھوڑے سے گر گیا۔ سید الشہداء خود مشک لے کے اٹھے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، مشکیزے کا پانی کھول کے اس کے منہ میں ڈالا، اللہ اکبر۔ یہ فرزند کوثر ہے، کوثر کا بیٹا اس کو کہتے ہیں۔ پوچھا حر سے کیوں آئے، کہا آپ کا راستہ روکنے آیا ہوں۔ عبیداللہ کے بعد والے فرمان کے انتظار میں آپ کو یہیں روک کے رکھوں گا، آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ جب حر کا یہ جملہ امام نے سنا، کیا فرمایا؟ سکلت کا امک، حر تیری ماں تجھ پر روئے، تیری ماں تجھ پر روئے۔ حر نے کیا کہا؟ خدا کی قسم اگر عرب میں سے کوئی اور یہ جملہ مجھے کہتا، میں اسی طرح اس کو جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں اتنی مقدس ماں ہے۔ اتنی عظیم ماں ہے، اتنی مخدرہ ماں ہے کہ اس کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اے کاش حر جتنی غیرت مدینے میں ہوتی جو در جلانے آئے تھے، حر جتنی غیرت ان کے اندر ہوتی جو تازیانے مدینے میں لہرا لہرا کر، جنہوں نے محسن کو شہید کر دیا، جنہوں نے علی کا درد سرمدی کر دیا، اے کاش حر جتنی تھوڑی سی غیرت ان کے اندر بھی موجود ہوتی۔ حر نے کہا میں راستہ روکنے آیا ہوں۔ امام علیہ السلام رک گئے، نماز کا وقت ہو گیا، امام نے نماز قائم کی، حر سے کہا کہ اگر تم چاہو تو الگ سے اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو۔ توجہ فرمائیں، حر عبیداللہ کا سپاہی بن کر آئے، لیکن کیا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے زمانے کا امام نماز پڑھا رہا ہو اور حر الگ سے نماز پڑھ لے؟ وہ جو حر کو کہتے ہیں نا حر بے نماز تھے، نا نا، حر وہ نمازی ہے جو حسین کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو نماز پڑھنی تھی، اور لشکر یزید کو چھوڑ کر آ گئے حسین کے پیچھے نماز پڑھنی۔ حر نے لشکر سمیت سید الشہداء کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس کے بعد فرمان آ گیا حر کو کہ حسین کو لے کر ایک ایسی سرزمین پہ پہنچ جاؤ جہاں نہ سایہ ہو نہ پانی ہو۔ لے کر آگے کیا کیفیت تھی حر کی جب کاروان حسینی کو لے کر کربلا میں داخل ہوئے؟ عصر عاشور تک، صبح عاشور تک حر کی کیفیت، راویوں نے لکھی ہے کہ حر کے حالات بدل گئے، حر کا طور طریقہ بدل گیا، حر وہ حر نہیں رہا۔ صبح شام کسی فکر میں مگن پریشان، لوگ پوچھتے ہور کیا ہوا، کسی کو کچھ بتاتے نہیں، بار بار عمر سعد کے پاس جاتے، عمر سعد دیکھو حیوان پانی پی رہے ہیں، اولاد رسول پہ تم نے پانی بند کر دیا. پھر عمر سعد کے پاس جاتے، دیکھو اگر پانی بند کرنا ہی ہے تو حسین پہ بند کر دو، شیرخواروں پہ پانی بند نہ کرو. پھر کہا عمر سعد کوئی ایسا راستہ ڈھونڈو جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈو. صبح شام عمر سعد کو مشورے دیتے رہے، لیکن جب یقین ہو گیا کہ عمر سعد کو جنگ کرنا ہے، یہ جنایت اس نے انجام دینی ہے، تو وہ وقت آ گیا جس کا سید الشہداء کو انتظار تھا. صبح عاشور لشکر عمر سعد سے ایک شخص چلا آتا ہے، دست بستہ ہے، دست بستہ آ رہا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں. آتے ہی سید الشہداء کے خیام کے باہر آ کر اپنے آپ کو زمین پہ ریت پہ گرا دیتا ہے، ریت پہ گرا دیتا ہے. سید الشہداء آگے بڑھے، کہا مرحبا، اور آگے مجھے تیرا ہی انتظار تھا. اور کو اٹھایا، اور کی پیشانی کی ریت صاف کی، اور کو بوسا دیا، نظریں نہیں اٹھتی. امام نے فرمایا اور ذرا نظریں اٹھاؤ، مجھے نگاہ کرو. کہا مولا یہ نظریں کبھی نہیں اٹھ سکتی، یہ نگاہیں کبھی نہیں اٹھ سکتی. کہا کیوں اور کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ جو جرم مجھ سے سرزد ہوا وہ شاید دنیا میں کسی سے نہیں ہوا ہوگا. اور کیا کیا تو نے؟ کہا میں باعث بنا زہرا کی بیٹیوں کو لے کر اس تپتے صحرا میں میں لے کر آیا، فاطمہ کی اولاد کو میں لے کر آیا، علی کی بیٹیوں کو میں لے کر آیا، مولا یہ جرم بخشا جائے گا یا نہیں؟ کہا اور تیری توبہ قبول ہو گئی، میں بھی راضی ہو گیا، تیرا پروردگار بھی راضی ہو گیا. اور نے کہا مولا اگر میری توبہ قبول ہو گئی تو ایک علامت ہے اگر وہ لطف فرما دے. کہا اور کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے مقتل میں جانے کا شرف مجھے عطا فرما دے. مولا نے اجازت دے دی، لیکن بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ پہلے حر کا بیٹا گیا، جا کر شام شہادت نوش فرمایا، جناب حر نے بیٹے کی لاش اٹھائی، سید الشہداء کے قدموں میں ڈالی، اور کیا فرمایا؟ اس گناہگار کی قربانی کو قبول فرما لے، اس گناہگار کی قربانی کو قبول فرما لے. مولا اگر آپ راضی ہو گئے ہیں تو مجھے کیسے پتا چلے یہ بیبیاں بھی مجھ سے راضی ہو گئی ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں بھی مجھ سے راضی ہو گئی ہیں. کہا مہر جا، جب میں راضی ہو گیا، تیرا پروردگار راضی ہو گیا، علی کی اولاد کی رضا خدا کی رضا میں ہے، جب میں راضی ہو گیا سب نے تیرا گناہ بخش دیا. اور چلے گئے میدان میں جا کر، اور بڑے شجاع تھے، بڑے دلاور تھے، جا کر حر نے جنگ کی. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز آئی، الیہ الیہ یا مولا، الیہ الیہ یا مولا. سید الشہداء اٹھے، اصحاب نے جانا چاہا کہ ہم حر کی لاش لے کر آتے، امام نے فرما دیا بیٹھ جاؤ، اور میرا مہمان ہے، اپنے مہمان کو میں لے کر آؤں گا. جب مہمان کے بالین پہ پہنچے، اور کی آخری سانسیں تھی، اور کے سر کو اپنی گود میں ڈالا، اور کی آنکھوں سے خون صاف کیا، اور کیا فرمایا؟ مرحبا حر، تیری ماں نے سچ تیرا نام حر رکھا تھا، تیری ماں نے سچ تیرا نام حر رکھا تھا. میں یہ کہوں گا مولا اگر حر کا اتنا بڑا جرم معاف ہو سکتا ہے، اور جس نے اتنا بڑا جرم کیا زہرا کی بیٹیوں کو کربلا میں لے گئے، مولا یہ عزادار ہے، یہ ان بیبیوں کو رونے والے ہیں، یہ ان بیبیوں کے پردوں کو رونے والے ہیں، یہ ان کی آتش کو رونے والے ہیں. مولا اگر ایک لطف جو حر پہ ہو گیا وہ ہم پر بھی ہو جائے.